من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإدرته السيدين الطاهرين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. گزشتہ تقریر میں اگر جی یہ اعلان کیا گیا تھا کہ دو یا تین ہفتے ہمیں بعض متفرق اور مختلف مسائل پہ گفتگو کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ توضیح المسائل کی ترتیب کے مطابق ہو جائے گا. آج سے تقریباً چھ سال قبل جب توضیح المسائل ایک بار مکمل ہونے کے بعد دوبارہ شروع کی گئی تھی، تو ابتدائی تین ساڑھے تین سال کتاب کی ترتیب کے مطابق ہم نے گفتگو کی. تقلید کے مسائل سب سے پہلے بیان ہوئے، اس کے بعد احکام بیت الخلاء، نجاستوں کی تمام تر تفصیلات اور مطہرات کے تمام مسائل کا بیان ہو گیا. ترتیب کے مطابق اب وضو، غسل اور تیمم کے مسائل شروع ہونا تھے، لیکن پچھلا پورا سال نکاح اور نکاح سے متعلقہ جو مسائل ہیں ان کے بیان میں گزر گیا. اس سال یہ ارادہ تھا کہ دو یا تین اور ایسے ہی مختلف عنوانات سے اس لیے جلدی جلدی گفتگو کر لی جائے کہ عبادات کے مسائل بہت زیادہ وقت لینے والے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وضو اور غسل کے مسائل ہی میں ہم لوگ کئی سال الجھے رہیں، اور نتیجہ یہ ہو کہ وہ دیگر مسائل لوگوں کے علم میں نہ آ سکیں. یہ ساری وہ تمہید یا وہ خلاصہ ہے کہ جو اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا تھا، لیکن بعض ساتھیوں اور دوستوں کا انتہائی اصرار ہوا کہ اگر اس انداز سے متفرق مسائل میں ہم لوگ الجھے رہے تو ان کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن جو ترتیب کا اپنا ایک حسن اور ترتیب کی اپنی ایک خوبی ہے وہ برقرار نہیں رہ پائے گی. اور پھر جب اس مسئلے پر ڈسکشن ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اس ترتیب کے نتیجے میں دوسرے مسائل باقی رہ جائیں، تو انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ کیونکہ اسی خانہ در میں منگل کے دن بھی ایک درد ہوتا ہے، اس میں عام طور پر متفرق مسائل ہی بیان ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال ماہ رمضان میں بھی پہلی سے لے کے چاند رات تک مسلسل درد ہوگا، اس میں بھی متفرق مسائل ہی بیان ہوتے ہیں، تو یہاں یہ حسینی تابوت کمیٹی کے درد کو مختلف تجربات کے لیے نہ رکھ دیا جائے، بلکہ یہاں ترتیب برقرار رہے، اور جہاں ترتیب کو بگاڑنا ہے تو اس کے لیے اور بہت سارے درد موجود ہیں. خیر، جب اتنی لمبی چوڑی گفتگو اور بحث ہو گئی تو اس کے بعد میرے پاس بھی اب کوئی راستہ نہ رہا، چنانچہ پچھلے تمام اعلانات ملتوی کیے جاتے ہیں یا منسوخ کیے جاتے ہیں. ملتوی ان معنوں میں کہ درد یہاں کے درد کے مسائل کہیں اور آئیں گے، اور منسوخ کے معنوں میں کہ بہرحال اب یہاں پہ ترتیب ہی کا خیال رکھا جائے گا، ادھر ادھر بھٹکنے کی نہ آپ کے لیے کوئی اجازت ہے اور نہ میرے لیے. آپ کے لیے کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ اکثر موضوعات بدلے جاتے ہیں جب آپ میں سے کسی نے کوئی خاص مسئلہ پیش کر کے خارج ظاہر کی کہ یہاں پہ اس کا جواب دیا جائے. خیر، یہ خلاصہ اس لیے مجھے کرنا پڑا کہ اتفاق سے آج میرا تقریر کا عنوان ہی ایسا کہ جب آپ اس تقریر کو سنیں گے تو فوراً یہ کہیں گے، لیکن آپ خود ہی، آپ کا اعتراض میرے اوپر ہوگا کہ آپ نے خود ہی اس تقریر کی مخالفت کی. جب آخر میں عنوان آئے گا تو میں نے پہلے اپنی صفائی پیش کر دی. تو آئیے ترتیب کے مطابق مسائل کو آگے بڑھایا جائے. یعنی ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ اب اس طہارت کے احکام شروع ہو رہے ہیں کہ جس کا تعلق انسان کی روحانی نجاست سے ہے, جسمانی نجاست سے نہیں. اور اس میں تین چیزیں شامل ہیں, بلکہ بنیادی طور پر دو ہی چیزیں ہیں, وضو اور غسل. تیمم تو مجبوری کے عالم میں آ جاتا. انسان کی روح اگر چھوٹی نجاست میں مبتلا ہو تو وضو کرنا پڑتا. وضو کے بارے میں کچھ تمہیدی باتیں بیان ہو چکی. اور اگر کسی بڑی نجاست میں انسان کی روح مبتلا ہو جائے تو اسے غسل کرنا پڑتا. ہاں, یہاں پہ میں نے یقیناً اپنی مرضی سے ایک تبدیلی کر دی, کہ کیونکہ وضو کے مسائل بہت لمبے ہیں اس لیے پہلے غسل, تو مختصر مسائل ہیں 40-50, اس کو مکمل کر دیا جائے, اس کے بعد پھر وضو کے مسائل پہ گفتگو ہوگی. تو وضو کے مسائل میں یہ مسائل بیان ہو چکے ہیں کہ وضو کرنا کب واجب ہے, وضو کب ٹوٹ جاتا ہے, اور وضو کے خود اپنے مستحبات اور مکروہات کیا ہیں. اب وضو کا طریقہ کار اور وضو کی شرائط بیان ہونا ہے. اسے دو یا تین ہفتے کے لیے صرف فقط اور فقط اس نیت سے کہ وہ 300-400 مسئلے بہت وقت لیں, اسے نظر انداز کیا جاتا ہے, پہلے غسل کا مسئلہ مکمل ہو جائے. غسل جو اسلامی طہارتوں میں وضو کے بعد ایک انتہائی اہمیت رکھتا ہے, سورہ مبارکہ مائدہ قرآن کریم کا 5th سورہ ہے, جس کی ابتدائی 3 آیتوں وضو اور غسل اور تیمم کا حکم بیان کیا گیا. دوسری یا تیسری آیت وضو کے بارے میں ہے, اس کے فوراً بعد غسل کے بارے میں ہے, اور اس کے فوراً بعد تیمم کے بارے میں آیت قرآن موجود ہے. اسلامی معاشرے سے تعلق رکھنے والا ہر انسان غسل کے بارے میں اتنی معلومات اپنے ذہن میں رکھتا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لفظ غسل کو عربی زبان سے اس کے معنی سمجھاتے ہوئے جیسے اصطلاحات کی مدد سے مسئلے کو الجھائیں. خلاصہ یہ ہے کہ وہی غسل تو تقریباً ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ کب کیا جاتا ہے, اس کے مسائل شروع ہو رہے ہیں. بنیادی طور پر اسلام میں 4 غسل ایسے ہیں کہ جو مردوں کے لیے واجب ہیں, اور 3 غسل ایسے ہیں جو مخصوصاً عورتوں کے لیے ہیں. لیکن عورتوں کا مسئلہ یہ کہ ان کو وہ 4 غسل بھی کرنا ہے کہ جو مردوں والے ہیں, اور اس کے علاوہ 3 غسل ہیں. تو عورتوں کے لیے 7 غسل اسلام میں واجب ہو سکتے ہیں, اور مردوں کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 غسل. ان 4 غسلوں میں سے 3 غسل ایسے ہیں کہ جو اپنے لیے واجب ہیں, اور 1 غسل ایسا جو کسی اور کو دینا پڑتا, وہ غسل خود نہیں کیا جاتا, کسی اور کو دیا جاتا, لیکن بہرحال واجب ہر انسان پر خود. خلاصہ یہ نکلا کہ 4 غسل مشترک ہیں مردوں اور عورتوں کے بیچ, اور 3 غسل مخصوص خواتین کے ہیں, تو یہ تعداد 7 ہو گئی. ان 7 غسلوں میں سے 6 غسل ایسے ہیں کہ جس آدمی پر واجب ہے اسی کو کرنا, اور 7th غسل ایسا ہے کہ واجب کسی اور پر ہے لیکن غسل کسی اور کے اوپر انجام پائے گا. اب یہ جو 4 مشترک غسل ہیں, ان کی فہرست میں نمبر 1 غسل جنابت, اور اسی کے سارے مسائل پہلے بیان ہوں گے جس کے بعد غسل شروع ہو جائے گا. اس کے بعد غسل مس میت, یہ بہرحال وضو کے بعد جا کے کبھی اس کی تفصیل آئے گی. نمبر 1 غسل جنابت, نمبر 2 غسل مس میت, نمبر 3 غسل میت. یہ والا غسل وہ کہ واجب کسی پہ ہوتا ہے لیکن غسل کسی اور کے اوپر انجام پاتا. غسل میت واجب ہے زندوں پر, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ خود یہ غسل کریں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر واجب ہے وہ کسی مسلمان کے مردے کو لے جا کے غسل دے گا. اور نمبر 4 وہ غسل کہ جو انسان خود اپنے آپ پہ واجب کر لے گا, یعنی نظر کر کے, قسم کھا کے یا عہد کر کے. یہ 4 غسل, غسل جنابت, غسل مس میت, غسل میت اور غسل نظر و قسم و عہد, یہ تو مردوں پر بھی واجب ہے عورتوں پر بھی واجب. غسل جنابت مرد کے لیے بھی ہو سکتا ہے عورت کے لیے بھی. مس میت یعنی کسی بھی میت کو, انسان کی میت کو چھونے کے بعد, چھونے والے کے اوپر ایک غسل واجب ہے. اب اگر مرد کسی کی میت کو چھوئے تو اس کو بھی غسل کرنا ہے, عورت کسی میت کو چھوئے تو اسے بھی غسل کرنا. یہ ہے غسل مس میت جو مشترک ہے. غسل میت اگر مرنے والا مرد ہے تو اسے غسل دینا تمام مردوں پہ واجب ہے, اگر مرنے والی عورت ہے تو اب اسے غسل دینا تمام عورتوں پر واجب. تو غسل میت بھی مشترک غسل ہے, مردوں پر بھی آتا ہے عورتوں پہ بھی آتا ہے. اور مشترک غسلوں کا آخری غسل نظر قسم رہے, عورت بھی اگر قسم کھا لے یا نظر کر لے یا عہد کر لے تو اسے بھی غسل کرنا واجب ہوگا, اور مرد کو بھی واجب. اس کے بعد آخر کے تین غسل جو صرف اور صرف عورتوں کے لیے واجب ہے، غسل حیض، غسل استحاضہ اور غسل نفاس. غسل حیض، غسل استحاضہ اور غسل نفاس، یہ تین غسل چار غسلوں کے ساتھ مل گئے تو پوری سات کی فہرست بنی. نمبر ایک غسل جنابت، نمبر دو مس میت، نمبر تین میت، نمبر چار نظر فتح اور حیض کا غسل، نمبر پانچ غسل حیض، نمبر چھ غسل استحاضہ، نمبر سات غسل نفاس. اب یہ فہرست یہاں مکمل ہو گئی. ان میں سے تقریباً ہر چیز ذہن میں ہوتی ہے، لیکن جو چوتھے نمبر کا غسل آیا اس کے بارے میں ایک دو چیزیں ابتدا میں باتیں کر دوں، اور اس کے بعد پھر غسل جنابتی سے گفتگو کو شروع کیا جائے گا. چوتھا غسل ابھی بتایا گیا کہ وہ غسل جو اسلام میں واجب نہیں ہے، اللہ نے آپ سے واجب نہیں کیا، لیکن آپ نے خود اپنے آپ سے وہ غسل واجب کر لیا قسم کھا کے کہ خدا کی قسم میں جو میں آپ پر غسل کروں گا. یا نظر کریے کہ اگر میرا فلا کام ہو گیا تو اس کے شکرانے میں ایک غسل انجام دوں گا پروردگار عالم کی خاطر. اب یہ جو غسل آپ نے اپنے اوپر واجب اور لازم کیا ہے، یہ اللہ نے واجب نہیں کیا آپ کی مرضی، اس کے سلسلے میں ایک دو باتوں کی وضاحت ابتدا میں کر دی جائے، کیونکہ عام طور پر اس غسل کے الگ سے احکامات سعودی میں نہیں ملتے. بہت ہی مختصر اس کی گفتگو کرنا ہے. ایک مسئلہ جو میرے ساتھ ہمیشہ رہا اس درس میں اور شاید ایک طویل عرصے تک رہے گا بھی، کہ اس درس میں شہید ہونے والے جو افراد ہیں ان سب کا فقہی معیار برابر نہیں. بعض لوگوں کی فقہی معلومات بہت زیادہ اور بعض لوگوں کی فقہی معلومات بالکل عام ہیں. بعض جن کی فقہی معلومات بالکل عام ہیں ان کے لیے جب کوئی مسئلہ بیان کیا جائے تو وہ لوگ یقیناً اکساتے ہیں، گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ جو اس مسئلے کو سال سال پہلے یاد کر چکے ہیں اور اب ان کے لیے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی ایم اے میں پڑھنے والے کو اے بی سی ڈی یاد کرائی جا رہی ہے. لیکن جن کا فقہ معیار بہت بلند ہے اگر ان کے مطلب کا مسئلہ بتایا جائے تو جو لوگ بیچارے ابھی ابھی فقہ کے قریب آئے تو ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ فقہ اور غریبی کس طرح میں ملتے دور سے سلام. اب ان دونوں کا خیال کرتے ہوئے یہی گزارشات اکثر کی جاتی کہ کبھی کوئی مسئلہ اگر آپ کے سر پہ سے گزر رہا ہے تو اسے سر پہ سے گزرنے دیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں کے سارے مسائل ایسے ہی ہوں گے. یہ اس لیے بات ضروری تھی کہ اب ذرا ہم جنت کے اندر جانے والے ہیں. اچھا دیکھیے، ابھی آپ نے سنا غسل جنابت، ہر ایک کو معلوم ہے کہ کسے کہتے ہیں، اور نہیں معلوم تب بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا گفتگو شروع ہونے والی. غسل مس میت واضح ہے، غسل میت واضح، یہ غسل ہے نظر قسم اور عہد کا غسل. نظر قسم اور عہد کے بارے میں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے، اگر یہ ہمارے پچھلے اعلان کے مطابق آج مسائل ہی انہیں کے بیان ہونا، لیکن اب اس کو نظر انداز کر دیا گیا، پھر بھی ایک مسئلہ سن لیجیے. جب آپ کوئی قسم کھاتے ہیں کہ مجھے کھلا کام کرنا ہے یا کھلا کام آج سے میں نہیں کروں گا، یا جب آپ کوئی منت مانتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے کھلا دولت دے دی، کھلا نعمت دے دی، اولاد ہو گئی، اچھی جگہ شادی ہو گئی، امتحان میں کامیاب ہو گیا، نوکری مل گئی، کاروبار چل پڑا، کوئی بھی آپ نعمت جو اللہ سے مانگ رہے ہیں، اگر آپ منت مانے کے بول خدا نے مجھے اگر کھلا چیز دے دی تو میں پھر اس کی خوشی میں، اس کے شکرانے میں یہ کام انجام دوں گا. اور جل گئے کہ کبھی کبھار الٹی منت ہوتی، یہ الٹی منت جو ہے عموماً وہ لوگ زیادہ کھاتے ہیں کہ جن کے پاس تقوی اور پرہیزگاری زیادہ ہے، یا یہ کہیے کہ احساس زیادہ ہے دین کے احکامات کا. بہت سے گناہوں سے بچنے کے لیے الٹی منت کا رواج بہت عام ہے دیندار معاشرے میں، خصوصاً نجف اور قوم کے عہدہ علمیہ میں تو یہ کام سیکھی کہ مثلاً ایک انسان خود اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرنے کے باوجود خود یہ محسوس کرتا ہے کہ بعض اوقات میرا اپنے آپ پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، خصوصاً اگر اسے پتا چلے کہ مثلاً گانا اگر ہم نے سن لیا تو ہم اس کی سزا صرف یہ ہے کہ توبہ کر دو. مثلاً بعض اوقات جب مسئلے معلوم ہوتے ہیں تو اس وقت انسان گناہوں کو اور زیادہ نرم اور آسان سمجھنے لگتا ہے. یہ اگر ہم نے شراب پی تو بس اس کی یہی ہمارے لیے اے اس کا ازالہ یا گناہ کی معافی کے توبہ کر لو، تو ہم اس صورت میں تو اور زیادہ شیطان کے پاس موقع ہے کہ یہ کہیں کہ میں گانے کی یعنی اتنی چھوٹی سی بات، ٹھیک ہے شراب کی تو بعد میں توبہ کر لیں گے. تو اس قسم کے مواقع پر جن کے پاس احساس ہے آخرت کا، وہ خود اپنے آپ پر ایک ذمہ داری عائد کر لیتے ہیں.
کہ گانا سننا تو حرام ہے، لیکن اگر میں نے کبھی گانا سنا تو میں اپنے آپ کو اس کی سزا کے طور پر اپنے آپ سے یہ یعنی اللہ سے نظر کرتا ہوں کہ 5 روزے رکھا کروں گا یا 10 روزے رکھا کروں گا، یا اگر میں نے کبھی مثلاً غیبت کر لی تو اس کی سزا کے طور پہ میں فوراً نماز پڑھوں گا. اس قسم کی منت بھی بالکل جائز ہے، رائج ہے اور بہت اچھی منت کہ کسی نعمت کے شکرانے میں آپ اللہ سے کوئی وعدہ کریں، کسی کام کے کرنے یا کسی گناہ کی وجہ سے اپنے آپ کو سزا دینے کی خاطر، اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کی خاطر آپ ایک جرمانہ اپنے لیے رکھیں کہ اگر مجھ سے فلاں گناہ کبھی ہو گیا تو میں اس کی سزا کے طور پہ 4 رکعت نماز پڑھوں گا، یا آدھا قرآن تلاوت کروں گا، یا 5 روزے رکھوں گا، یا زیارت پہ جاؤں گا، یا عمرے پہ جاؤں گا. اس قسم کی کوئی پابندی کہ جس کے ڈر سے انسان اور زیادہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے. کل یہ میں منت کی تفصیل میں چلا گیا جو میں غلطی کر رہا ہوں، جب بلا تھا اس نے یہ کہ جس کام کی آپ منت مانیں وہ کام شریعت کے اعتبار سے اچھا ہونا چاہیے. ہر ایسا کام جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہو اس کی منت اسلام نے بالکل غلط اور بیکار ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر آپ منت مان رہے ہیں کسی کام کے کرنے کی، یا تو کسی واجب کام کے کرنے کی منت مانیں کہ اللہ نے مجھے اولاد دے دی تو میں صبح کی نماز پڑھوں گی، یا کسی مستحب کام کے کرنے کی منت مانیں کہ اگر اللہ نے مجھے امتحان میں کامیاب کر دیا تو مثلا میں نماز عشاء پڑھوں گا 1 ہفتے تک مسلسل، یا یہ کہ کسی ہے یا واجب کام کی منت مانیں یا مستحب کام کی. یہ 2 کام تو اللہ کی نگاہ میں ہیں یہ سب مباح کام. مباح کام کا مطلب یہ جس کا کرنا نہ کرنا شرن برابر ہے، اس کی آپ منت نہیں مان سکتے. سوائے اس کے، اب یہ ذرا تفریح مسئلہ آ گیا کچھ لوگوں کے لیے مشکل، سوائے اس کے کہ آپ مباح کام کو کسی طریقے سے بہتر بنا دیں. جیسے مثلا بطور مثال اسلام نے مختلف رنگ، مثلا سرخ رنگ یا زرد رنگ، اس کا لباس پہننا بالکل برابر ہے. ہوگا چاہے آپ کی مرضی ہے آپ سرخ رنگ کا لباس پہنیں یا آپ کی مرضی ہے آپ زرد رنگ کا لباس پہنیں. اب اگر کوئی آپ کی منت مانے کہ میرا بلا کام ہو گئے تو میں اس کے شکرانے میں سرخ رنگ کا لباس پہنوں. اچھا اگر ہرے رنگ کے لباس کی منت مانتا اور ہرا لباس شریعت میں مستحب ہو جاتا، ہرا تو نہیں ہے مستحب، سفید یقیناً مستحب، یہ منت اسلام میں صحیح ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اس کے شکرانے میں صاف ستھرا اور سفید لباس پہنوں، یہ بھی منت صحیح. ہمارے یہاں منت کا دائرہ اتنا محدود ہے کہ مٹھائی یا کوئی کہانی پڑھ لینا یہی منت، اور کسی حد تک نماز اور روزہ. اس اعتبار سے یہ چیزیں لوگوں کو عجیب لگتی، لیکن منت کا اصول ہے کہ ہر واجب کام کی منت ہو سکتی ہے، ہر سنت کام کی منت ہو سکتی ہے. مباح کام ایسا کام جو بالکل برابر، جیسے آپ سرخ لباس پہنے یا آپ زرد لباس پہنے، شرن بالکل برابر، نہ کسی کا ثواب زیادہ نہ کسی کا ثواب کم. لیکن اگر آپ کسی مباح کام میں کسی اعتبار سے اس کو بہتر بنانے کی مثال میں یہ دے دوں کہ مثلاً اسلام نے کام حکم کیا کہ کم غذا بہتر ہے، لیکن آج کل ایسے حالات ہیں کہ ڈاکٹر نے آپ سے کہا ہے کہ زیادہ غذا کھائیے آپ انڈر ویٹ ہیں. اس اعتبار سے کہ دونوں خرابیاں ہیں، جسمانی اعتبار وزن کا زیادہ ہونا بھی ایک خرابی ہے اور وزن کا کم ہونا بھی ایک خرابی ہے. اب آپ کا وزن کم اس لیے آپ زیادہ غذا کھائیے، یہ ویسے یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. وزن بڑھانے کے لیے کیا غذا ہی کھانا ہے یا کچھ اور چیزیں ڈاکٹر بتاتا ہے، یہ ڈاکٹر سے پوچھیے. لیکن اپنے اندازے دیکھ بھال، کیا مطلب ایک آدمی ہنسر کا مریض ہے بطور مثال، اور اس کے لیے طبیب یہ کہتا کہ آپ کو مجھے اسلام کا سنت مثلا ایک کھانا صبح کا اور ایک شام کا ہوگا، اس پہ عمل نہیں کرنا. آپ کے لیے ہے کہ ہر 3-3 گھنٹے کے بعد آپ کے میزے میں کوئی غذا پہنچتی رہے. اب اس وقت کم کھانا جو ہے وہ نہیں، زیادہ کھانا آپ کے لیے بہتر ہو گیا. اب اس وقت اگر آپ اس کی منت مانے تو شرم یہ منت بالکل صحیح ہو گئی. یا مثلا سگریٹ، جو توزیع المسائل سے مثال دی گئی کہ سگریٹ کے اندر وقتی اعتبار سے سگریٹ جو ہے وہ حرام نہیں ہے، مباح مکروہ بھی نہیں ہے مباح، لیکن طبی اعتبار سے انتہائی نقصان دے. چنانچہ اگر آپ طبی اعتبار سے اس کی منت مان لیں تو وہ منت صحیح ہو. زیادہ الجھے نہیں آپ، بناتا یہ کہ واجب کام کی منت صحیح ہے، مستحب کام کی منت صحیح ہے، مباح کاموں میں سے اس کام کی منت صحیح جو دنیاوی اعتبار سے یا ڈاکٹر کے اعتبار سے یا معاشرے کے اعتبار سے بہتر ہو رہے ہیں. شرط تو وہ برابر، آپ کی مرضی ہے کرے نہ کرے، مانگروی اعتبار سے وہ کام بہتر ہے، اس کی بھی منت آپ مان سکتے ہیں، جس کو یہیں پہ جس مسئلے کو یہیں پہ ختم کیجیے اور غسل کی بات پہ آ جائیے۔ لیکن اس سے پہلے صرف ایک اعتراض کا جواب، آج سے 11 سال پہلے یا 10 سال پہلے جب درد کے سلسلے یہی مسئلہ آیا تھا تو کسی نے سوال کیا تھا درد کے فوراً بعد کہ آپ نے جو یہ منت بتائی کہ اگر میرا کھلا کام ہو گیا تو میں صبح کی نماز پڑھوں گا، وہ تو ویسے ہی واجب، یہ منت کیا ہو؟ وہ صبح کی نماز تو ویسے ہی واجب تھی، وہ تو ہم کو پڑھنا ہی پڑھنا، تو یہ منت کیا مانی کہ آپ نے اس کام کی منت مانی جو آپ کو کرنا ہی؟ یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، منت کی منت تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نماز کیا پڑھوں گا، واجب کام تو کرنا ہی، اگر خدا نے مجھے اولاد دی تو رمضان کے پورے روزے رکھوں گا، وہ تو اگر اولاد نہ ملے تو بھی آپ کو پورے روزے رکھنا، ایسا تو نہیں ہے کہ اولاد نہ ملے تو روزے معاف ہو جاتے، تو یہ منت کیا بچ، یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا اس کو سمجھانا اس وقت ممکن بھی نہیں، لیکن بہت ہی مختصر اس کا اصل فائدہ سمجھ میں آتا کہ اگر آپ نے منت مانی تھی کہ میں صبح کی نماز پڑھوں گا اور وہ نماز آپ کی قضا ہو گئی، تو اگر آپ منت نہ مانتے اور صبح کی نماز قضا ہو جاتی تو فقط آپ کو قضا کی نیت سے نماز پڑھ لینا تھا، لیکن منت ماننے کے بعد اگر یہ نماز قضا ہو تو اب آپ کو قضا نماز بھی پڑھنا ہے اور منت توڑنے کا کفارہ بھی دینا، اس اعتبار سے کہ اب صبح کی نماز جو ہے وہ منت میں آ گئی، نظر میں آ گئی، اگر وہ نماز قضا ہو گئی تو وہ اصول نہیں چلے گا کہ نماز کی اگر قضا پڑھ لو تو گناہ معاف ہے، نہیں، اب نماز اگر چھوٹ گئی آپ سے، آپ نے منت مانی کہ میں رمضان کے پورے روزے رکھوں اور چھٹ گیا ایک روزہ، تو جو روزہ توڑنے کا اپنا کفارہ ہے وہ دینا، ساتھ ساتھ منت جو آپ نے توڑی ہے اس کا بھی کفارہ دینا پڑے گا۔ تو اگر آپ واجب کام کی منت مان کے اس پر عمل کر دیں تو کوئی فرق نہیں، پھر تو لگتا ہے کہ یہ تو منت بیکار ہو گئی، ایک طرح یہ تو ہمیں نماز پڑھنا ہی پڑھنا تھی، فرق ظاہر ہوتا ہے جب آپ منت پہ عمل نہ کر پائیں، تو اس صورت اس واجب کے چھوڑنے کی جو سزا اسلام نے عام آدمی کو دی، آپ کے اندر ایک سزا بڑھ جائے گی کہ اپنی منت توڑنے کا کفارہ ہی دیجیے۔ اب آئیے اصل مسئلے، غسل کی اگر آپ نظر کریں تو یہ غسل آپ کے واجب ہو جاتا، اب کون سے غسل کی نظر کی جا سکتی، جتنے بھی غسل اسلام میں واجب ہیں سب کی نظر آپ کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میرا کھلا کام ہو گئے تو میں جنابت کاری ہونے کے فوراً بعد اس سے جنابت کروں گا، ویسے تو آپ پر غسل جنابت فوراً واجب نہیں، غسل جنابت واجب ہوتا ہے جب نماز پڑھا ہو رہی، لیکن منت آپ مان کے غسل جنابت کو فوراً واجب کر سکتے ہیں، یا جو مستحب غسل اسلام کے اندر موجود ہے اس کی آپ منت مان سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کسی ایسے غسل کی منت مانے جو اسلام میں نہ واجب ہے نہ مستحب تو وہ منت بالکل بیکار، لیکن اگر آپ وضو میں ایسے وضو کی منت مانے جو نہ واجب ہے نہ مستحب تو وضو میں منت چل جائے، اس کا فرق وہ لوگ کے جن کی معلومات ذرا زیادہ ہیں ان کے لیے، عام لوگ کچھ دیر کے لیے اپنے کان بند کر لیں ہی کرنے تو زیادہ بہتر، وہ یہ کہ وضو کا مسئلہ یہ کہ وضو خود اسلام میں واجب، چاہے کوئی وجہ ہو یا وجہ نہ ہو، ہمیں نماز پڑھنے جانا ہے تب بھی غسل کرنا، ہمیں تلاوت قرآن کرنا ہے تب بھی غسل کرنا، اور ہمیں کوئی کام انجام نہیں دینا، بس ہم چاہتے ہیں کہ طہارت کا ثواب ہم کو مل جائے، بغیر کسی سبب کے بھی وضو کرنا اسلام میں یہ مستحب قرار دیا گیا، تو وضو کی اگر کوئی آپ کی نظر کرے اور اس وقت اس کے سامنے کوئی وجہ نہ ہو، وضو کیوں کرنا، نہ کوئی واجب کام ہے نہ کوئی مستحب کام ہے، تبھی یہ منت چل جائے گی، کیونکہ اصل جملہ علماء کہیں گے کہ وضو خود اپنی جگہ واجب، خود اپنی جگہ مستحب، چاہے اتنی سی نیت ہو کہ مجھے طہارت حاصل کرنا، اصل یہ کہ جو آدمی پہلے سے وضو کیے ہیں بھی وضو نہیں ٹوٹا وہ بھی وضو سے وضو کر سکتا ہے، نظر کر کے صرف امام خمینی کا ایک چھوٹا سا اشکال تھا، وہ اشکال کا مسئلہ تو ختم ہو گیا امام خمینی کے اشتکال کے بعد، اس لیے کہ مستحب فتووں میں باقی رہا جاتا ہے، امتیاز سے واجب اور اشکال کا مسئلہ بالکل علیحدہ، لیکن غسل کے بارے میں سب لوگ متفق ہے تمام شیعہ علماء کہ غسل خود مستحب نہیں، یعنی اس وقت آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے غسل آپ پر آ جائے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں جس طرح وضو کرنے میں ثواب ملتا، میں بغیر کسی وجہ سے غسل کرنے جاتا ہوں حمام میں شرعی غسل اسلامی غسل، اور مجھے اس کا ثواب مل جائے وہ قدر نہیں ملے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ غسل خود مستحب نہیں، غسل اس وقت مستحب ہے جب کوئی وجہ سامنے ہو، وقت جنابت ہو گئی اب غسل کرنا، میت کو چھو لیا اب غسل کرنا، جمعے کا دن آ گیا وقت غسل، اب غسل جمعہ مستحب ہے اب آپ غسل کرنے کا بالکل ٹھیک، زیارت آپ کو زیارت پڑھنا ہے آپ کو امام حسین کی غسل کر لیں, یہ غسل اسلام میں ٹھیک ہے, اس لیے کہ کوئی وجہ, لیکن کوئی وجہ آپ کے سامنے نہ ویسے ہی غسل کرنا چاہیں, وہ غسل جو ہے وہ اسلام میں غلط ہے, اس لیے اس کی منت یہ غلط ہے. جہاں سے میں اتنی تفصیل میں کیوں ہے اس کی ایک وجہ بول لیجیے, اس کے بعد پھر عام لوگوں کے مسائل. ہاں بس کوئی یہ بات مقلد میرے اپنے ذاتی علم میں ہے کہ یہاں پہ دھوکہ ہو رہا ہے ان کو, غلطی کر رہے ہیں اس لیے یہ مسئلہ بتایا. وہ غلطی کیا کر رہے ہیں ہم آئے کوئی کے پاس مکل لیں, وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ مسئلہ سنا ہوا کہ آبائے کوئی کے اجازت دیتے کہ واجب اور سنت غسل کے بعد بغیر وضو کے ہاتھ نمازیں پڑھ سکتے ہیں, باقی کوئی آنے اس کی اجازت نہیں دیتا. باقی جتنے بھی مستحقین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ غسل جنابت کے بعد وضو کی ضرورت نہیں, لیکن باقی ہر غسل کے بعد وضو کرنا پڑے گا, چاہے واجب غسل ہو یا مستحب غسل. آغاز کوئی فرماتے ہیں کہ نہیں, میرا فتویٰ بہت وسیع, جتنے بھی اسلام میں واجب غسل ہیں, جتنے بھی اسلام میں مستحب غسل, ان سب کے بعد آپ بغیر وضو کے بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. یہ ہمارا کوئی ایک مسئلہ ہے. بعض لوگ اپنے کی معلومات کی کمی کی وجہ سے جتنا مسئلہ معلوم ہے وہ خود ایک طریقے سے اس کو دوسرا مسئلہ بنا کے اپنے آپ کو غلطی اور دھوکے میں مبتلا کر رہے ہیں. اچھا وہ کیا کرتے ہیں کہ مثلا صبح اس کو دفتر جانے کے لیے نہانا, میں خود جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے علماء سے رجوع کیے بغیر کے طریقے سے عمل شروع کر دیا. صبح مثلا ان کو دفتر جانا, یعنی دفتر نہیں جانا, دفتر سے آئے ہیں شام کے وقت, شام کے وقت دفتر سے آئے ہیں, دن کا دن ہے, منگل کا دن ہے, بدھ کا دن ہے, اب وہ نہانا تو ہے ان کو, آ کے اس کے بعد نماز پڑھیں گے مغرب بیٹھ کے. تو انہوں نے اس ایک مسئلے سے فائدہ اٹھانے کی خاطر کہ اگر غسل کر لو تو وضو اس کے بعد ضروری نہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ منت مان لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے 10 منٹ زندہ رکھا تو میں پھر ایک غسل کروں گا, اور یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم نے یہ منت مان لی تو 10 منٹ کے بعد ہمارا غسل واجب ہو گئے, کیونکہ 4 نمبر نمبر ہے غسل جنابت, نمبر تو غسل مت میت, نمبر پھر غسل میت, غسل نمبر 4 جو ہے وہ ہے کہ جو منت کی وجہ سے واجب ہو جائے. تو آپ وہ یہ سوچتے ہیں, اب دیکھیں جن لوگوں کو یہ ساری تفصیلات نہیں معلوم وہ ان کے ذہن ہی میں نہیں آ رہا ہوگا کہ میں کل جا رہا ہوں, کہاں بھی یہاں رہا ہوں آج کے دن, لیکن جو یہ تمام تفصیلات جانتے ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ منت مان لیتے ہیں کہ جی اگر میں 5 منٹ زندہ رہا تو اس کے بعد غسل کروں گا. فائدہ کیا ہوا اس منت, اس منت سے فائدہ یہ ہوا کہ 5 منٹ کے بعد ہم نے گئے نہانا تو کھائی, ذرا شریعت کے طریقے سے نہا لی, اور ہمارے خود نے تو طریقہ بھی اتنا آسان رکھا کہ عام جو آدمی نہاتا ہے وہی غسل کا طریقہ بن جاتا, سر و گردن دھویا, نیچے کا جسم دھویا, باہر آئے بغیر وضو کی نماز. پوچھا کہ بھائی یہ وضو کیوں نہیں, کہا اس لیے کہ منت کا غسل واجب ہو جاتا, ہم نے واجب غسل کیا ہے, واجب غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں, اس لیے ہم ہمارے خود کے فتوے کی وجہ سے اس پہ عمل کر رہے ہیں. یہ سراسر ان سے غلط نہیں ہوئی, اس لیے کہ منت کے غسل کے بعد یقیناً وضو نہیں, لیکن کون سی منت, جو صحیح منت, خالی غسل کی منت بھی اسلام میں صحیح نہیں, خالی غسل مستحب نہیں ہے اس لیے اس کی منت صحیح نہیں. اگر آپ اس طرح سے منت مانتے ہیں کہ اگر خدا نے مجھے 5 منٹ کی زندگی تو میں زیارت وارثہ جو شب جمعہ پڑھنا اس کے ساتھ غسل کروں, غسل کر کے زیارت وارثہ پڑھوں, اب کیونکہ زیارت وارثہ کے لیے غسل کرنا ویسے ہی اسلام میں مستحب, اب اگر آپ نے منت مانگی تو منت آپ کی چل گئی, جب منت آپ کی چل گئی تو یہ واجب غسل آپ نے کیا, اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں. لیکن اسی مقام پہ آپ نے خود ایک جملہ لکھ دیا کہ اگر منت ایسے غسل کی مان رہے جو اسلام میں مستحب, تو پھر منت ہی کی ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی اس غسل کے بعد آپ بغیر وضو کی نماز پڑھ سکتے. وضو سے بچنے کی خاطر اگر آپ غسل کی منت مان کے سمجھ رہے ہیں کہ میرا وضو بچ جائے گا تو یہ بیکار خیال, جو صرف اسی غسل کی مسلمیت ہو سکتی ہے جو مستحب ہو اسلام, اور جو مستحب ہوگا اس کے بعد بغیر منت کے بھی آپ کو وضو معاف ہو جائے گا. خیر آپ اس مسئلے کو نظر انداز کر دیں, اگر آپ کے لیے بہت مشکل بنا آئیے آپ نفس عنوان پہ ہم آ جائیں کہ 4 غسل اسلام میں مرد اور عورت کے لیے واجب ہے, 14 نظر کا غسل ہے, لیکن نظر کے غسل کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بیٹھے بٹھائے نیت کر لیں کہ میرا پناہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے غسل کروں, یہ غسل کروں گا یہ نظر نہیں, ایک نماز پڑھوں گا یہ نظر صحیح, ایک روزہ رکھوں گا یہ نظر صحیح, لیکن ایک وضو کروں گا اللہ کے لیے یہ بھی نظر صحیح. ہر وہ چیز جو پہلے سے اسلام میں ثابت ہے, لیکن ایک غسل کروں گا وہ نظر غلط ہے. تو یہ جو چوتھا مسئلہ کہ نظر و قسم و عہد کا غسل اس سے مراد وہ غسل جو پہلے ہی سے آلریڈی مستحب تھا شریعت میں, آپ نے نظر کر کے اس کو واجب بنا دیا, اور جو عام غسل ہے اس کی نظر کرنا یہ غلط ہے. اب آئیے غسل پر. سب سے پہلا غسل غسل جنابت ہے. جنابت کا لفظ اسلام میں ایک روحانی حالت کے لیے استعمال ہوتا. دو وجوہات سے جنابت حاصل ہوتی ہے, یا انسان انتباہی تعلقات قائم کرے یا اسے اجتناب ہو جائے. ان دونوں حالتوں کے بعد انسان کی روح پہ ایک نجاست کی آ جاتی, اس کو دور کرنے کے لیے غسل کرنا پڑتا. اب ان دونوں مسائل کی تفصیل, اجتناب کب مانا جائے گا اسلام میں اور کب نہیں مانا جائے, جنابت کا کیا مطلب ہے, یعنی اجتماعی تعلقات کا کیا مطلب ہے, اس کی تفصیل یہ ان شاء اللہ آئندہ جمعے کو یا ایک جمعے کے بعد آئے گی. ہم رہیں گے اپنے ٹاپک پر. لیکن غسل جنابت کیوں واجب ہوتا, اختلاف کی وجہ سے اور اجتماعی تعلقات کی وجہ سے, اس کی تفصیل بعد میں آنے والی. پہلے تو ہمیں ایک اور مسئلے کو حل کرنا کہ جب کوئی انسان جنوب ہو جائے, یہ لفظ ہے جنوب, سنو دین پر بھی پیش ہے, جن پر بھی پیش ہے. سنو جنوب کا مطلب ہے جنابت ابالا, جس پر جنابت حاصل, اور جنابت کا مطلب ہے اجتناب کی حالت, یعنی منی نکلنا یا اجتماعی تعلقات. جب کوئی آدمی جنوب ہو جاتا ہے تو وہ نجس ہو گیا, لیکن ہر نجس آدمی کے لیے فوراً غسل کرنا نہیں. جب ایک آدمی نجس ہو گیا ٹھیک ہے نجس ہو گئے, اگر وہ چاہے تو غسل کر سکتا ہے فوراً, جیسے ہی جنوب ہوا اسے دوا ملے, کیونکہ جنابت کے بعد غسل کرنا یقینا مستحب ہے. بغیر کسی وجہ کے غسل کرے وہ مستحب نہیں, لیکن ایک جنابت آ گئی فوراً غسل کرنا مستحب ہے. مثلاً رات کے 11 بجے ایک آدمی بستر سے سویا اور اسے اجتناب ہو گئے, آنکھ کھل گئی 11:30 بجے وہ نہا کے آ گیا, بالکل اس کو اجازت. یعنی جنابت کے فوراً بعد اگر غسل کرے تو اس کا ثواب. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنابت کے فوراً بعد غسل کرنا ضروری ہے یا خالی ثواب کی حد ہے؟ تو اس کا حقیقی جواب یہ ہے کہ جی نہیں, جنابت کے فوراً بعد غسل کرنا واجب نہیں. آپ چاہیں تو اپنے آپ کو اسی نجاست کی حالت میں رکھ سکتے ہیں, غسل کرنے تو ثواب ہے لیکن ضروری نہیں. یہ بات تو واضح ہوگی کہ جنابت کے بعد جو نجاست ہے, نجاست کی حالت میں رہنا اسلام میں کوئی گناہ نہیں. کب تک رہ سکتے ہیں بغیر غسل کے؟ جنابت کے بعد کتنی دیر رہ سکتے ہیں؟ پوری زندگی یا ایک مہینہ یا ایک سال یا ایک رات؟ نہیں, جنابت کے بعد بغیر غسل کے آپ رہ سکتے ہیں جب تک کہ تین میں سے کسی ایک سانس کا وقت نہ آ جائے. کیونکہ تین چیزیں اسلام میں ایسی, تین چیزیں ایسی جن کے خاطر جو بغیر طہارت کے ہو ہی نہیں سکتی, ان کی وجہ سے آپ کو غسل کرنا پڑے. جب تک کہ تین چیزوں کا وقت نہیں آ رہا, اس وقت تک اگر آپ نجاست میں باقی رہتے ہیں تو شرم کوئی گناہ نہیں. یہ میں اتنا زور دے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض مردوں میں بھی, لیکن خصوصاً خواتین, یہ تصور اتنا زیادہ کہ انہیں گناہ کی جانب لے جاتا. یہ تصور اتنا زیادہ ہے کہ بس مریض ہوئے تو فوراً پاس ہو جانا, کہ وہ ان کو گناہ کی جانب لے جاتا. کس انداز سے؟ کہ مثلاً ایک عورت سے فرض کی کہ وہ صبح 7 بجے اس پر غسل واجب ہو گئے, اور وہ شام کے 4 بجے تک غسل نہیں کر رہی, کیونکہ 3-4 دن پہلے ہی کسی خاتون نے مسئلہ بتاتے ہوئے یہ بات کہی تھی, اس لیے ذہن میں تانا ہے بات زبان پہ آ رہی. اب اس نے شام کے 4 بجے تک غسل نہیں کیا, تو عورتوں نے جو اس کے ماحول کی ہیں, جن کو پتا تھا کہ اس سے غسل واجب, یہ بیان کرتے ہوئے کہ یہ کتنی گناہ گار ہے کہ نجاست کی حالت میں یہ گھر سے نکلی تھی, یہ کھانا بھی بتایا, یہ لوگوں سے ملنے بھی گئے, اس کی غیبت یہ کہہ کے شروع کر دی کہ جو آدمی کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے اس کی غیبت کرنا ہمارے لیے جائز. یعنی وہ یہ سمجھے یا وہ سمجھی کہ اگر اس نے فوراً غسل نہیں کیا یا کم سے کم گھر سے نکلنے سے پہلے غسل نہیں کیا تو یہ گناہ کر رہی, چنانچہ اس کی برائی ہم کر سکتے ہیں. تو بعض ایسے چیز جو اسلام میں گناہ نہیں, اس کو اگر آپ گناہ کر رہے تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس آدمی کی غیبت بھی آپ کی زبان پہ آ سکتی, یا اس کے بارے میں سوئے ذہن بھی آپ کے ذہن میں آ سکتا. چنانچہ یہ چیز کلیئر کہ جو آدمی جنابت کے فوراً بعد غسل کر لیتا ہے وہ تو بہت اچھا کام کرتا, لیکن جو آدمی جنابت کے بعد غسل نہیں کر رہا وہ بھی گناہ گار نہیں. آپ کو اپنے ہی اس کے اوپر کوئی اعتراض کرے یا اس کے بارے میں کوئی غلط بیان دل میں لائے, جب تک کہ تین چیزوں کا وقت نہ آ جائے, کیونکہ ان تین چیزوں کے لیے بہرحال پہلے غسل اتارنا پڑے گا. نمبر 1 نماز, نمبر 2 ثواب, اور نمبر 3 روزہ.
یہ تین عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے طہارت لازم پاکیزگی لازم. نمبر ایک نماز, کوئی بھی نماز اسلام میں, کوئی بھی نماز اسلام میں بغیر طہارت کے نہیں پڑھی جا سکتی. چنانچہ اگر کسی پہ غسل جنابت واجب ہو گیا تو جب تک کہ وہ پہلے غسل نہ کر لے وہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا سوائے ایک نماز کے, یعنی نماز جنابت. صرف نماز جنازہ میں یہ اجازت ہے کہ اگر آپ پر غسل جنابت واجب تھی اور ٹائم بھی آپ کے پاس ہے نماز جنازہ تین گھنٹے کے بعد ہو رہی, پھر بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ چاہیں تو بغیر غسل کیے ہوئے نماز جنازہ پڑھ کے آ سکتے ہیں. نہ مرنے والے کو اس کا کوئی نقصان ہوگا نہ آپ کو, بلکہ آپ کی نماز جنازہ صحیح بھی مانی جائے گی اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مرنے والے کو بھی. ایک نماز جنازہ کے علاوہ کوئی نماز اسلام میں ایسی نہیں ہے کہ جو نجاست یا جنابت کے عالم میں پڑھنے کی اجازت ہو, چاہے ادا نماز ہو, چاہے فرض نماز ہو, چاہے واجب نماز ہو, چاہے مستحب نماز ہو. صرف نماز جنازہ میں استثناء اور ایکسیپشن, حتیٰ یہ کہ کبھی جو نماز احتیاط واجب ہو جاتی وہ بھی آپ بغیر غسل کے نہیں پڑھ سکتے. نماز احتیاط بھی چونکہ ایک نماز ہے, اگر یہ پوری نماز نہیں آدھی نماز ہے, لیکن پھر بھی جو کہ ایک واجب نماز ایک نماز ہے, اس لیے نماز احتیاط میں بھی اگر بیچ میں جنابت آ گیا, نماز احتیاط سے پہلے جنابت آ گئی تو نماز احتیاط کے لیے بھی بہرحال غسل چاہیے ہوگا. اور نماز کے جو پھولے ہوئے اجزاء, آپ کو معلوم ہے کہ تشہد اور سجدہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کبھی نماز میں آپ بھول جائیں تو ان کو نماز کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے, یہ نماز کے بعد بھی انجام دی جا سکتی ہے. تصویر سے ہٹ تشہد دوسری رسم میں تھا لیکن آپ چوتھی رسم کے بعد بھی پڑھ سکتے اگر کبھی بھول جائیں, جان بوجھ کے نہیں. تو جو آدمی اپنی نماز میں تشہد یا سجدہ بھول گیا وہ بھی طہارت کے عالم میں پڑھنا ہوگا, یعنی اگر بیچ میں جنابت آ گئی تو پہلے غسل اتارو اور پھر آ کے تشہد اور پھر آ کے بھولا ہوا سجدہ انجام دو. اچھا ان لوگوں کے لیے بھی یہ مسئلہ ذرا عجیب, جو غسل جنابت آدھے گھنٹے میں کرتے یا پندرہ منٹ میں کرتے یا پانچ منٹ میں کرتے یا تین منٹ میں کرتے, غسل جنابت اگر واقع آپ کے پاس گھڑی ہے اور آپ گھڑی رکھ کے دیکھیں تو میرا اندازہ یہ ہے کہ غسل جنابت پاکستان کے ماحول 45 سیکنڈ 50 سیکنڈ بلکہ اگر اور زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرے تو 20 سے 25 سیکنڈ کے اندر غسل جنابت ہو سکتا. یہ کوئی میں محیر الحقول قسم کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں یا کوئی معجزے کا دعویٰ نہیں کیا جا رہا, اصول شریعت کے جو احکامات آپ دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ غسل جنابت 10 سے 15 سیکنڈ میں ہو جانا چاہیے, لیکن میں 30 سے 35 سیکنڈ 40 سیکنڈ 45 سیکنڈ کے اندر تو یقیناً غسل جنابت ہو سکتا بغیر کسی شرعی خرابی کے. ہمارے یہاں ایسا ماحول ہی نہیں, یہ تصور ہی نہیں, یعنی بہت اگر لوگوں نے کمانڈ کیا تو یہ سمجھنے لگے ہیں کہ 5 منٹ میں غسل جنابت ہو جاتا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ کمال والا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ٹائم گھٹا دیا, لیکن 1 منٹ کے اندر اندر تو ہر صورت میں غسل جنابت ہو سکتا ہے بغیر کسی اشکال کے. اور 1 منٹ کا وقفہ وہ کہ اگر آپ نماز احتیاط اور اپنی نماز کے بیچ میں دیں تب بھی کوئی حرج نہیں, تشہد اور اپنی نماز کے بیچ میں 1 منٹ کا وقفہ دیں تب بھی کوئی حرج نہیں. بات چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اپنے آپ پر مصیبت نہ لیتے, کیونکہ یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو غسل جنابت میں قدرے سے اٹھنا پڑے گا. میں ابھی اصل مسئلہ نہیں بتا رہا لیکن ایک چیز تو واضح کر رہا ہوں کہ فرض کیجیے کہ انسان نماز ختم کر کے بیٹھا, تشہد نماز میں بھول گیا تو اس کے قضا کرنا ہے اور استفاقت کے خلاف ہو گئے, تو اب بغیر کہیں گئے ہوئے آپ اسی حالت میں کمرہ بند بالٹی رکھی ہے بالٹی اٹھا کے ڈالیں, سیکنڈ 10 to 15 سیکنڈ آپ کا غسل جنابت ہوگی اور آپ کی نماز آگے بڑھ سکتی, کوئی حرج ہی نہیں ہے اس کے اندر. میں سرل کوئی مشکل چیز البتہ ہمارے ماحول میں یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے وہ ایک الگ بات, اس کی بات خلاصہ یہ نکلا کہ ہر نماز کے لیے غسل جنابت لازم اگر انسان پہلے سے ہو, واجب نماز ہو یا مستحب, ادا نماز ہو یا فرض, حتیٰ یہ کہ نماز کے جو سجدے اور تشہد آپ بھول جاتے ہیں اور بعد نماز ان کو پڑھنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کا غسل جنابت ہونا چاہیے. ہاں اس کے علاوہ باقی جو نمازیں وغیرہ ہیں, نماز جیسی جو چیزیں ہیں اس میں کوئی غسل جنابت کی ضرورت نہیں, چنانچہ حالت نجاست میں آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں, حالت نجاست کے اندر آپ سجدہ استحباب کر سکتے ہیں. ایک آدمی پہ غسل واجب ہے وہ جرم اور سجدہ استحباب بھی واجب ہو گیا, ہم یہ نہیں ہے کہ پہلے اپنے آپ کو صاف کرو، نہیں، کسی نجاست کے عالم میں آپ سجدہ صاف کر لیں کوئی بات نہیں ہے، سجدہ صاف صحیح، نجاست کے عالم میں سجدہ شکر بالکل صحیح. اگر سجدہ شکر آپ کو کمی کرنا ہے، چاہے نماز کے بعد والا ہو یا وہ ہو کہ جو مومن پر رہتے ہی ہر وقت مستحب، اللہ کوئی نعمت دے اور سجدہ شکر کرے، حتیٰ یہ کہ اگر نجاست کے عالم میں بھی ہے تو سجدہ شکر کی اجازت، حتیٰ یہ کہ اگر ابھی اس مستحب عبادت سے فارغ ہوئے اس کی وجہ سے اس سے جنابت آپ پر آ گیا اور فوراً آپ سجدہ شکر کریں کہ پروردگار نے یہ توفیق کی اور آپ کو صحیح الاعضاء بنایا، وہ اسی نجاست کے عالم میں آپ کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ پہلے طہارت حاصل کر لیں. سجدہ تلاوت قرآن، قرآن کی چار آیتوں کو پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا، حالت نجاست میں وہ چار آیتیں پڑھنا حرام اور گناہ، لیکن اگر کسی نے وہ چار آیتیں پڑھ لی تو اسی نجاست کے عالم میں سجدہ کر سکتے ہیں آپ. یہ نجاست کے عالم میں اگر آپ نے وہ چار آیتیں سن لی سجدے والی، اس کا سجدہ یہ نہیں کہ پاک ہونے کے بعد ہم سجدہ کریں گے. قرآن کے جو واجب سجدے ہیں اور مستحب سجدے، یہ سب کے سب حالت نجاست میں ہو سکتے ہیں. ہاں نماز، اس کے لیے پہلے آپ کو پاک ہونا پڑے گا. نمبر دو چیز جس کے لیے پاکیزگی ضروری، وہ ہے روزہ. روزہ اگر آپ رکھنے جا رہے ہیں اور غسل جنابت رات کو واجب ہو گیا، ٹھیک ہے، 10 بجے رات کو غسل جنابت واجب ہوا، روزہ شروع ہوتا ہے 4 بجے صبح، 10 بجے رات سے لے کے آپ 4 بجنے میں 2 منٹ پہلے تک غسل نہ کریں کوئی بات نہیں، لیکن جب صرف اتنا ٹائم رہ جائے کہ غسل کا، تو غسل اب فوراً واجب ہے کہ غسل کرو اور پھر روزہ رکھو، کیونکہ روزہ نجاست، یعنی اس تقریر میں نجاست کا زیادہ مطلب جنابت، کیونکہ روزہ جنابت کے عالم میں صحیح نہیں. روزے کا وقت اگر آ گیا تو غسل کرنا پڑے گا، ہاں جب تک کہ روزے کا وقت نہ آیا پوری رات اسی حالت میں رہیے، شرم کوئی حرج نہیں. لیکن کون سا روزہ؟ روزے تو اسلام میں کئی، کون کون سے روزے اسلام میں، ذرا ایک فہرست بنا لیں. رمضان کا روزہ اسلام میں ہے نمبر ایک، نمبر دو جو رمضان کے فضا لوگ رکھتے ہیں وہ بھی ایک روزہ، دو نمبر تین وہ واجب روزے جس کا وقت معین، بالکل ایک تاریخ ہے کہ اسی دن رکھنا ہوگا. جیسے آپ نے منت مانی کہ میرا کھلا کام ہو گیا تو میں 13 رجب کا روزہ رکھوں گا، اب آپ کو 13 ہی رجب کا روزہ رکھنا. نمبر چار وہ واجب روزے جن کی کوئی تاریخ معین نہیں، زندگی بڑی ہے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. جیسے منت کا روزہ، اگر آپ نے تاریخ معین نہ کی، میرا کھلا کام ہو گیا میں 2 روزے رکھوں گا چکانے، کب رکھوں گا، کس تاریخ کو رکھوں گا، یہ آپ نے نہیں بتایا. یا جیسے فضا کپارے کے روزے، کپارے کے روزے ہم نے کبھی ایک روزہ فضا کیا تھا بغیر مجبوری کے، 7 روزے رکھنا ہے اس کے بدلے، لیکن اس کی تاریخ تو معین نہیں، زندگی میں جب چاہے رکھ سکتے ہیں. تو چوتھے قسم ہو گئے روزے کی، وہ روزے جو واجب تو ہے لیکن تاریخ نہیں، اور پانچویں سنت روزے. تو 5 روزے اسلام میں ہیں، ایک رمضان کا روزہ جو سب سے الگ، ایک اس کی قضا کا روزہ یہ بھی سب سے الگ، اس کے بعد وہ واجب جس کی تاریخ ہے، چوتھے نمبر پر وہ واجب جس کی تاریخ نہیں ہے، پانچویں نمبر پر سنتی روزہ. تو غسل جنابت رمضان کے روزے اور اس کے قضا کے لیے ہے، یعنی رمضان کا روزہ آپ حالت نجاست اور جنابت میں نہیں شروع کر سکتے. رمضان کی قضا اگر کبھی آپ کو رکھنا قضا، اس کے لیے بھی شرط ہے کہ آپ کو نجاست نہیں ہونا چاہیے. تو لیکن اس کے علاوہ جتنے روزے اسلام میں سب آپ جنابت کے عالم میں شروع کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اختلاف کا بات پرانے علماء، لیکن موجودہ مناظر کا فتویٰ یہ ہے کہ اجازت ہے، یعنی آپ نے منت مانی ہے کہ 13 رجب کو میں روزہ رکھوں گا، اور 13 رجب کی رات کو آپ جنوب ہو گئے، جنابت کے عالم میں آ گئے، غسل واجب ہو گئے. غسل کرنا ممکن بھی ہے، صحیح ممکن بات نہیں، وقت بھی ہے، پانی بھی ہے، گرمی کا موسم، پھر بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ غسل نہ کریں اور روزہ شروع کر دیں. ہاں پھر جب نماز صبح کا وقت آ جائے گا اس کے لیے غسل ہوگا، لیکن روزہ آپ کا صحیح ہوگا. تو واجب رمضان اور فضا، رمضان کے فضا کو چھوڑ، جتنے بھی روزے اسلام میں ہیں، چاہے واجب روزے ہوں یا سنتی ہوں، معین روزے ہوں یا غیر معین ہوں، سب نجاست کے عالم میں شروع کیے جا سکتے ہیں، ان روزوں میں کوئی حرج نہیں. ہاں بہتر ضرور ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو پاک کر لے، لیکن لازم نہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ مثلا ہمیں 13 رجب کا واجب روزہ رکھنا، کیونکہ منت مانی، رات کو 12 بجے 1 بجے انسان نے فرض کیجیے کہ اجتماعی تعلقات کی وجہ سے وہ جنوب ہو گیا یا اختلاف ہو گئے، پانی وانی سب کچھ پھر بھی چاہے تو وہ نظر انداز کر سکتا, چاہیے کہ وہ نیت کر کے اسی نجاست میں اپنا روزہ شروع کر دے. یا یہ کہ ہم نے 15 شعبان کو روزہ رکھنے کا ارادہ کیا, واجب میں اس کو نجیس ہوگا, رات کو نجیس ہوگا کوئی بات نہیں, اسی نجاست میں آپ کا روزہ شروع ہو سکتا. لیکن جو رمضان کا روزہ ہے یا رمضان کے فضا جب آپ رکھ رہے ہیں اس کے لیے لازم ہے کہ پاک ہونا چاہیے. جان بوجھ کے اگر نجاست کے عالم سے روزہ شروع کیا تب بھی غلط ہے اور گناہ بھی ہے. اور اگر کھل گئے جانی نے کہا تھا کہ ہم جنابت میں بھول کے عالم میں روزہ شروع کر دیا آپ نے تب بھی روزہ غلط تو ہے, بات میں فضا کرنا لیکن کوئی گناہ نہیں. ہاں جس آدمی کو پتا ہی نہ چلے کہ میں جلوں, پتا چلا روزہ شروع ہونے کے بعد اس کا روزہ تو بالکل صحیح ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ رمضان کا روزہ اور اس کی قضا اگر آپ کو رکھنا ہے تو پہلے غسل اتارنا ہوگا. باقی جتنے بھی روزے اگر آپ نجس بھی ہو گئے غسل ممکن بھی ہے تب بھی واجب نہیں ہے شرط نجاست کے عالم میں روزہ شروع کر دیجیے. یہ تو مسئلہ ایک مکمل ہوا, لیکن علماء کی عادت یہ ہے کہ یہاں پہ دو چھوٹے چھوٹے مسئلے اور بتاتے ہیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو. یہ جو آپ کو سہولت ملی کہ سنتی روزوں میں یا منت کے روزوں میں آپ جنابت کے عالم میں بھی روزہ شروع کر سکتے ہیں, یہ اس وقت ہے جب روزہ کا وقت آنے سے پہلے آپ شروع ہو گئے. مثلا 4 بجے روزہ شروع ہوتا ہے, 3 بجے, 2 بجے, 1 بجے, 3:30 بجے, 4:45 بجے, 3:55 پر بھی اگر آپ شروع ہوئے تو آپ کو سہولت ہے کہ آپ کسی حالت سے روزہ شروع کر دیں. لیکن یہ سہولت کا یہ مطلب نہیں کہ روزہ شروع ہونے کے بعد بھی آپ کو اجازت ہو کہ اپنے آپ کو آپ جنوب کر سکے. آپ کہیں کہ سنتی روزہ تو نجاست کے عالم میں رکھا جا سکتا, روزہ آپ نے رکھ لیا, 10 بجے دن کو مثلا آپ نے یہ سماجی تعلقات قائم کر کے اپنے آپ کو جنوب کر لیا, یہ سوچ کر کہ نجاست کے عالم میں سنتی روزہ ہو سکتا نہیں. یہ کنفیوژن, یہ غلطی نہیں ہونا چاہیے. روزہ شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی نجس ہے تو رمضان اور اس کی قضا کو چھوڑ باقی جتنے روزے ہیں نجاست کے عالم میں آپ شروع کر سکتے ہیں. لیکن جب روزہ شروع ہو جائے پھر آپ کو حق نہیں اپنے آپ کو جنوب کرنے, اگر پھر آپ نے اپنے آپ کو جنوب کیا تو ہر روزہ ٹوٹ جاتا, چاہے رمضان کا ہو, چاہے قضا کا ہو, چاہے سنتی ہو, چاہے واجب ہو, چاہے کفارے کا ہو, چاہے منت کا ہو. بچن یہ کہ آپ نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو جنوب کیا, لیکن اگر سوتے سوتے یا جاگتے جاگتے بغیر اختیار کے اختلاف ہو گیا روزے کے بیچ تو سارے روزے صحیح ہیں, رمضان کا روزہ بھی صحیح. تو دو آخری چھوٹے چھوٹے مسئلے کہ روزہ شروع ہونے کے بعد اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو جنوب کرے وہ ہر روزے میں غلط ہے, یہاں تک کہ سنتی روزے میں بھی غلط ہے, اس میں بھی اجازت ہے. روزہ شروع ہونے کے بعد خود بخود انسان جنوب ہو جائے اختلاف کی وجہ سے, اپنا کنٹرول نہ ہو, تو تمام روزے صحیح ہے, یہاں تک کہ رمضان کے روزے میں بھی اگر یہ نجاست آ جائے تو کوئی بات نہیں, روزہ آپ کا صحیح. دو چیزیں, ایک نماز کے لیے مجھ سے جناب ضروری, نمبر دو روزے کے. آج تقریر کا موقع تو رہا ہی نہیں, اور شاید پچھلی دفعہ جو ہماری 1 گھنٹے کی تقریر ہو گئی تھی آج پروردگار نے خود بخود اس کا اشارہ کر دیا, 1 گھنٹے آج مسائل ہو گئے, یہ بیلنس ہو گیا. ایک آخری مسئلہ سنیں, آپ کی گفتگو ختم, اگر کہ 10 منٹ کافی سے گفتگو شروع ہوئی پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ پورے 10 منٹ آپ کے نہ لوں. آخری چیز, یہ مسئلہ مکمل ہو جائے اس میں جنابت کا طریقہ آئندہ آئے. تیسری چیز, جس کے لیے غسل آپ کو کرنا پڑے, نماز پڑھنا ہے تو غسل کرنا ہوگا, روزہ رکھنا ہے رمضان کا قضا کر تو غسل کرنا ہے. تیسری چیز اگر آپ کو طواف کرنا ہے, اگر طواف کی دو قسمیں ہیں, یہ بات کئی دفعہ یہاں پہ آئی لیکن ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جنہوں نے حج اور عمرہ نہیں کیا. جب میں نے حج اور عمرہ نہیں کیا تھا تب بھی سمجھ میں مسئلہ نہیں آتا تھا, اگر یہ کتاب میں پڑھا پھر بھی مسئلہ بتا دیا جائے کہ شاید کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے. طواف یعنی خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگانا. طواف کی دو قسمیں ہوتی ہیں, واجب طواف ہے, سنت طواف ہے, نماز کی طرح ایک واجب نماز ہے, کفتان نماز ہے. تو طواف کی ایک واجب طواف ہوتا ہے, ایک سنت طواف ہوتا ہے. واجب طواف وہ ہے جو عمرے میں یا حج میں کیا جاتا, لیکن حج سے مطلب آپ کے رشتے دار حج کے گئے ہوں گے 40 دن کے, حج صرف 5 دن کا, 35 دن جو وہ وہاں رہتے ہیں وہ حج نہیں ہے, وہ ایسے ہی رہتے ہیں جیسے کوئی مکے میں عام دنوں میں چلا جائے. تو حج کا جو طواف ہے حج کے, حج کے لیے صرف 3 طواف ہوتے ہیں, لیکن جو حج کرنے جاتے ہیں وہ کم سے کم 100 طواف کر کے آتے ہیں. 3 حج کے ہوتے ہیں, باقی سب مستحب طواف ہوتے ہیں. تو خیر میں سب آپ کو کیوں بتاؤں, واجب طواف جو اس کے لیے بھی اسرے جنابت لازم. اگر کوئی آدمی جنوب اور جنابت کے عالم میں اس نے واجب طواف کر دیا, وہ طواف غلط ہے, یعنی پھر اس کو پاک ہو کے دوبارہ طواف کرنا پڑے. سنتی طواف کا مطلب یہ, سنتی طواف کہ سنتی طواف کے لیے اسرے جنابت ضروری نہیں, نجاست کی عالم میں بھی سنتی ثواب کیا جا سکتا ہے، لیکن واجب ثواب نجاست کے عالم میں نہیں ہو سکتا، سنتی ثواب نجاست کے عالم میں ہو سکتا ہے۔ اچھا عام آدمی کے لیے تو مسئلہ ختم، اس کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب آئیے، جو لوگ حج کر کے آئے ہیں وہ میری بات پہ اختیار کریں، جو عمرہ کر کے آئے ہیں وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ جو نہیں مانیں گے وہ کافر، جملہ سنیے اور آج کے مسائل پر دیکھیے۔ ثواب کوئی بھی ثواب ہوتا ہے خانہ کعبہ کے چاروں طرف، یعنی مسجد الحرام کی حدود کے اندر۔ واجب ثواب بھی آپ کریں تو آپ کو مسجد الحرام میں داخل ہونا پڑے، سنتی ثواب بھی آپ کریں تو آپ کو مسجد الحرام میں داخل ہونا پڑے۔ جو لوگ عمرہ اور حج کر کے آئے ہیں وہ فوراً اعتراض کریں گے، یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ سنتی ثواب بغیر غسل کے ہو سکتا؟ یہ تو وہی بات ہوگی، چاہے ناک سی بھی پکڑے یا ہاتھ گھما کے ناک پکڑے، بات تو وہی ہوگی کہ بھائی سنتی ثواب کریں گے مسجد الحرام میں داخل ہونا پڑے گا۔ تو مسجد الحرام میں تو نجاست والے آدمی کے لیے داخلہ ہی گناہ، جب داخل ہی نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ سنتی ثواب کا فائدہ کیا ہو؟ اس مسئلے کا فائدہ کیا ہو؟ اس مسئلے کی ضرورت کیا تھی؟ اب سن لیجیے فائدہ، واجب ثواب تو ہو ہی نہیں سکتا نجاست کے عالم، سنتی ثواب ہو سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ مسجد الحرام میں داخل ہونا گناہ ہے اس عالم، اور سنتی ثواب کے لیے مسجد الحرام میں جانا پڑے گا۔ ہاں اب آمد کوئی اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس وقت سمجھ میں آیا، اگر ایک آدمی بھول گیا کہ میں نجاست کے عالم میں، بھول گیا، نجس ہوا تھا اپنے کمرے میں سوتے ہوئے اور ارادہ تھا کہ ٹھیک ہے شام کو غسل کریں گے، پھر کسی کام سے نکلا۔ اچھا مکہ ایسا شہر کہ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کے ہر راستے میں خانہ کعبہ پر تھا، ایک مرتبہ اس کے قریب سے گئے، دل جا کرو ایک ثواب کر، بھول گئے کہ ہم نجس تھے، تو سات بجے کی نجاست تھی، بارہ بجے مسجد میں داخل ہو اور ایک ثواب کر کے پھر مسجد سے نکل آیا، اپنے کام پہ چلے، پھر یاد آیا ہے میں نجاست کے عالم میں مسجد الحرام میں چلا گئے، لیکن کیونکہ بھول تھی گناہ نہیں، اور جو ثواب کر کے آئے اگر سنتی ثواب تھا وہ ثواب اسلام نے مان لیا، اس کا ثواب مل گیا، کیونکہ جو داخل ہوئے بھول کی وجہ سے گناہ نہیں، چنانچہ سنتی ثواب ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر اتنی بھول کے عالم میں کوئی مسجد میں داخل ہو اور واجب ثواب یاد آئے تو بھول کا گناہ تو نہیں، لیکن واجب ثواب اس کا کینسل، یہ واجب ثواب اس کی گردن سے رہے گا، پھر آ کر اسے کرنا پڑے گا، سنتی ثواب اس کا مان لیا جائے گا، یہ فرق ہے۔ اچھا خلاصہ کیا نکلا کہ جب ایک آدمی اجتناب یا دماغی تعلقات کی وجہ سے شروع ہو جائے تو اب اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اپنے آپ کو پاک کر لے اور غسل اتار لے، لیکن اگر وہ چاہے تو شریعت اجازت دیتی کہ تم اسی نجاست کے عالم میں رہ سکتے ہو جب تک کہ کوئی نماز نہ پڑھنا پڑ جائے یا روزے کا وقت نہ آ جائے یا ثواب کا وقت نہ آ جائے۔ تو ثواب کا مطلب تو ہو گیا، یہ مسئلہ ہے مکے والوں کا، کراچی میں رہنے والے کے، جب تک کہ کوئی نماز کا وقت نہ ٹکرا رہا ہو اور کوئی رمضان کے روزے کا وقت نہ ٹکرا رہا ہو، پورا دن اور پوری رات نجاست میں رہنے کی اجازت ہے۔ البتہ بہتر ہے کہ فوراً غسل اتار لیں، چنانچہ ایک آدمی جیسے آج پونے چھ بجے، پونے چھ تو نہیں، چھ بج کے ترپن، پانچ بج کے ترپن منٹ پہ آج نماز مغرب کا وقت آ گیا، اس نے پانچ ترپن میں نماز پڑھی، چھ بجے نماز پڑھی، چھ بجے اس نے اپنے آپ کو جنوب کر لیا، اب اس کو صبح کی نماز کا آخری وقت آنے تک ساری رات جنابت میں رہنے کی اجازت ہے۔ البتہ بہتر ہے کہ غسل کر، یا صبح کی نماز پڑھتے ہی ایک آدمی جنوب ہو گئے، اب اسے پورا دن گزار کے شام میں جنابت میں رہنے کی اجازت، حتیٰ یہ کہ اس دوران کھانا پینا، بازار جانا، نوکری پہ جانا، دکان پہ جانا، یہ سارے کاموں کی بھی اجازت۔ ہاں چند چیزیں حرام ہیں کہ خدا کا نام نہیں چھو سکتا، قرآن نہیں چھو سکتا، مسجد میں نہیں جا سکتا، واجب سکھے نہیں، واجب سکھوں والی آیت نہیں پڑھ سکتا، یہ تو آخری چند چیزیں ہیں یہ کل آئیں، لیکن بہرحال ان چیزوں سے کل سے ہماری مراد ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ جو ہفتے ہفتے تلقوا ہوتا ہے اس میں کل سے مراد اگلا تھا، مہینے مہینے کا درد ہوتا ہے کل سے مراد اگلا مہینہ، سال سال کا درد ہوتا ہے کل سے مراد اگلا سال، زندگی زندگی کے وعدے ہوتے ہیں کل سے مراد میدان قیامت۔ یہ چونکہ ایک مذہبی چیز ہے، یعنی آپ کو علماء کے حالات میں ملے ایک عالم دوسرے عالم سے کل کہیں گے، بعض وعدے بھی کرتے ہیں، پھر پتا چلتا ہے کہ کل میدان قیامت والی ہے، کبھی موقع ہوا تو اس بات کے گفتگو ہو۔ بہرحال یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ جب آپ عالم یا کسی بہت ہی مسئلہ جاننے، بہت ہی زیادہ مسئلے جاننے والے کو قرض اور وہ کہے کہ کل میں پڑھ پاؤں گا تو ضرور پوچھ لیجیے گا یہ کون والی کل، اس لیے کہ شرن کل کے دائرے میں اتنی مدت ہے کہ وہ دستان بان کی کل آ سکتی کر بارن، تو آئندہ جمعے کے درس میں یہ عنوان بڑھے گا، لیکن پھر اتنی بات ختم ہو گئی کہ اس نے جنابت اسلام میں تین چیزوں کے لیے واجب ہوتا ہے، باقی آپ کو پوری اجازت ہے نجاست کے عالم میں رہنے کی، انشاءاللہ دوسرے جنازت کے مسائل دلچسپ مسئلے بھی ہیں مکمل ہو جائے تو ہم کچھ مسئلے پہ واپس آئیں گے. اس کے بعد لوگوں کو اتنی دلچسپی کہ انہوں نے اتنی دیر ہمارا دماغ کھایا کہ شروع کے 10 منٹ ان کے جملے آپ تک پہنچانے میں گزر گئے. یعنی انشاءاللہ اب اردو ہمارا قربان بننے والا ہے. آج کا درد شاید پورے گھنٹے کے بعد یا 59 منٹ کے بعد اختتام کو پہنچ گیا. ہمارا طریقہ کار اگر یہ یہی رہا کہ جتنا دیر سے درد شروع ہو ختم اسے 12 بجے ہو جانا چاہیے, لیکن آج یہ کوتاہی ہو گئی. چنانچہ یہاں جو تعلق کمیٹی کا ہال خالی کرنے کے لیے اور جو لوگ اپنے وقت کا تعین کر کے آتے ہیں, درد ختم ہوتا ہے سوال جواب کا. ہم وقت پر نہیں ہے لیکن میں بہرحال کوئی دیر آپ کے ساتھ ہوں. جن کے دوسرے سوال ہیں وہ قریب آ کے پوچھ سکتے ہیں. اس کی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. اس سے پہلے کہ آپ کو سفر بابا کے بلند گروپ بھیج دیجیے گا محمد والے.